اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 28 فروری 1904 بوقت ظہر. تدبیر اور توکل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فی السماء رزقکم وما توعدون سے ایک نادان دھوکہ کھاتا ہے اور تدابیر کے سلسلے کو باطل کرتا ہے. حالانکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فن تشرو فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کی تلاش کرو. یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تدابیر کی رعایت ہو اور دوسری طرف توکل بھی پورا ہو، اور اس کے اندر شیطان کو وساوس کا بڑا موقع ملتا ہے. بعض لوگ ٹھوکر کھا کر اسباب پرست ہو جاتے ہیں، اور بعض خدا تعالیٰ کے عطا کردہ خوا کو بیکار ماز خیال کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے، گھوڑے ہتھیار بھی ساتھ لیتے، بلکہ آپ بعض اوقات دو دو زرہ پہن کر جاتے، تلوار بھی کمر سے لٹکاتے. حالانکہ ادھر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت 68. بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تجویز فرمایا کہ اگر شکست ہو تو آپ کو جلد مدینہ پہنچا دیا جاوے. اصل بات یہ ہے کہ قوی الایمان کی نظر استغناء الہی پر ہوتی ہے، اور اسے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں میں کوئی ایسی مخفی شرط نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو. جو لوگ تدابیر کے سلسلے کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں، ان میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر بلا آوے تو دیدہ دانستہ اس کے آگے جا پڑیں، اور جس قدر پیشہ والے اور اہل عرفت ہیں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. مجلس میں ایک شخص نے چند مسائل حضور سے دریافت کیے، اور ان کے جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. سائل نے عرض کیا کہ میت کے کل جو تیسرے دن پڑے جاتے ہیں، ان کا ثواب اسے پہنچتا ہے یا نہیں؟ فرمایا، کل خانے کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، صدقہ دعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ملانوں کے اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے. سو اگر اسے ہی مردہ تصور کر لیا جاوے، اور واقعی ملا لوگ روحانیت سے مردہ ہی ہوتے ہیں، تو ہم مان لیں گے. ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر امید کیسے باندھ لیتے ہیں. دین تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں. صحابہ کرام بھی فوت ہوئے، کیا کسی کے کل پڑے گئے صدہ سال کے بعد، اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے. ایک طریق اس قاد کا رکھا ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں. یہ اصل میں قرآن شریف کی بے ادبی ہے. انسان خدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک سب نظر خدا پر نہ ہو. سوال، ایک عورت تنگ کرتی ہے کہ سودی روپیہ لے کر زیور بنا دو اور اس کا خاوند غریب ہے. جواب، وہ عورت بڑی نالائق ہے جو خاوند کو زیور کے لیے تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سود لے کر بنا دے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، اور آپ کی ازواج نے آپ سے بعض دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ فقیرانہ زندگی منظور نہیں ہے تو تو ان کو کہہ دے کہ آؤ تم کو الگ کر دوں. انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بادشاہ ہو گئے. وہ صرف خدا کی آزمائش تھی. سوال، ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی. جواب، یہ عورت کا حق ہے، اسے دینا چاہیے. اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے، ورنہ بعد ازاں ادا کرنا چاہیے. پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یہ اس سے پیشتر اپنا مہر خامن کو بخش دیتی ہیں. یہ صرف رواج ہے جو مروت پر تعلق کرتا ہے. سوال، اور جن عورتوں کا مہر مچھر کی دو من چربی ہو، وہ کیسے ادا کیا جاوے؟ جواب، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ آیت 287. اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے. خامن کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر اس کی حیثیت 10 روپے کی نہ ہو تو وہ 1,00,000 روپے کا مہر کیسے ادا کرے گا؟ اور مچھروں کی چربی تو کوئی مہر ہے ہی نہیں. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں داخل ہے. سوال، میت کے لیے فاتحہ خانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. جواب، یہ درست نہیں ہے، بدعت ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ اس طرح سب بچھا کر بیٹھتے اور فاتحہ خانے کرتے تھے. 6 مارچ 1904 دربار شام، شام کو اعلی حضرت مسیح ماؤود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر چند احباب نے بیعت کی، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر فرمائی کہ تم لوگوں نے اس وقت جو بیعت کی ہے اس کا زبان سے کہہ دینا اور اقرار کر لینا تو بہت ہی آسان ہے، مگر اس اقرار بیعت کا نبھانا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو دین سے لاپرواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دنیا اور اس کے فوائد کو آسان اور قریب دکھاتے ہیں لیکن قیامت کے معاملوں کو دور دکھاتے ہیں، جس سے انسان سخت دل ہو جاتا ہے اور پچھلا حال بیل سے بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری عمل ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاں تک کوشش کرے ساری ہمت اور توجہ سے اس اقرار کو نبھانا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف مرضی کرنا اور ان ہدایتوں کو جو اس نے اپنے پیغمبروں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی ہیں توڑنا اور دلیری سے ان ہدایتوں کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے۔ جبکہ ایک بندے کو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کا علم دیا جاوے اور اس کو سمجھا دیا جاوے، پھر اگر وہ ان ہدایتوں کو توڑتا اور شوخی اور شرارت سے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اور اس ناراضگی کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں پڑے گا، بلکہ اسی دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کے عذاب آتے اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ دنیاوی حکام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک قانون مستر کر دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی ان کے احکام کو توڑتا اور خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا اور سزا پاتا ہے، لیکن دنیاوی حکام کے عذاب سے اور ان کے قوانین و احکام کے خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عملداری میں بھاگ جانے سے بچ بھی سکتا ہے اور اس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ مثلا اگر انگریزی عملداری میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی عملداری میں بھاگ جانے سے بچ جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان جو نظر آتا ہے یہ تو اسی کا ہے اور کوئی اور زمین و آسمان کسی اور کا کہیں نہیں ہے، جہاں تم کو پناہ مل جاوے۔ اس واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کے ہدایتوں کے توڑنے یا گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو، کیونکہ گناہ بہت بری شے ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور گناہ پر دلیری کرتا ہے تو پھر عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جرأت و دلیری پر خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں، بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے، فرشتے سکینر کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس قسم کے دکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلاء آتے ہیں، جیسا کہ اس نے والا نبلونکم بشیء من الخوف میں فرمایا ہے، البقرہ آیت 56۔ ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ مگر دوسری قسم دکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے، اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے، یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، ما فاوکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم الشورہ آیت 31۔ اور اس قسم کے دکھوں سے ڈرتا رہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی میں شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خدا سے دور پھینک دے، اور نفس اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصے تک زندہ رہنا ہے، لیکن یہ بڑی بھاری غلطی ہے اگر انسان اس دھوکے میں آ کر خدا تعالیٰ سے دور جا پڑے اور نیکیوں سے دستکش ہو جاوے۔ موت ہر وقت قریب ہے اور یہ زندگی دارالعمل ہے، مرنے کے ساتھ ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جس وقت یہ زندگی کے دم پورے ہوئے پھر کوئی قدرت اور توفیق کسی عمل کی نہیں ملتی، خواہ تم کتنی کوشش کرو، مگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کوئی عمل نہیں کر سکو گے، اور ان گناہوں کی تلافی کا وقت جاتا رہے گا اور اس بدعملی کا نتیجہ آخر بھگتنا پڑے گا۔ خوش قسمت وہ شخص نہیں ہے جس کو دنیا کی دولت ملے اور اس دولت کے ذریعہ ہزاروں آفتوں اور مصیبتوں کا مورد بن جائے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملے اور وہ خدا کی ناراضگی اور غضب سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو وہ اس طرح پر حاصل کرے گا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ بات جو ہی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازوں میں دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور وہ تمہیں توفیق اور قوت عطا فرمائے کہ تم گناہ آلود زندگی سے نجات پاؤ، کیونکہ گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اس کا فضل عطا نہ ہو، اور یہ توفیق اور فضل دعا ہی سے ملتا ہے۔ اس واسطے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ ہم کو ان تمام کاموں سے جو گناہ کہلاتے ہیں اور جو تیری مرضی اور ہدایت کے خلاف ہیں بچا، اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور بلا سے جو ان گناہوں کا نتیجہ ہے بچا اور سچے ایمان پر قائم رکھ. آمین. کیونکہ انسان جس چیز کی تلاش کرتا ہے اس کو ملتی ہے, اور جس سے لاپرواہی کرتا ہے اس سے محروم رہتا ہے. جو ایندہ یا بندہ مثل مشہور ہے, مگر جو گناہ کی فکر نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پاک نہیں ہو سکتے. گناہوں سے وہی پاک ہوتے ہیں جن کو یہ فکر لگی رہتی ہے. بہت سے آدمی اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگی ایک اندھے آدمی کسی ہے, کیونکہ وہ اس بات پر کوئی اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کسے کہتے ہیں. عوام تو عوام, بہت سے عالموں فاضلوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. گناہوں کا علم جب تک نہ ہو اور پھر انسان ان سے بچنے کی فکر نہ کرے تو زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کو ہوتا ہے نہ دوسروں کو, خاص 100 برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے. لیکن جب انسان گناہ پر اطلاع پا لے اور ان سے بچے تو وہ زندگی مفید زندگی ہوتی ہے. مگر یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اور اپنے حالات اور اخلاق کو ٹٹولتا نہ رہے, کیونکہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں جیسے غصہ, غضب, کینہ, جوش, ریا, تکبر, حسد وغیرہ. یہ سب بد اخلاقی ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. انہیں میں سے ایک گناہ جس کا نام تکبر ہے, شیطان نے کیا تھا. یہ بھی ایک بدخلقی ہی تھی, جیسے لکھا ہے ابا واستکبر البقرہ 35. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مردود خلائق ٹھہرا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا. مگر یاد رکھو کہ یہ تکبر صرف شیطان ہی میں نہیں ہے, بلکہ بہت ہیں جو اپنے غریب بھائیوں پر تکبر کرتے ہیں اور اس طرح پر بہت سے نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اور یہ تکبر کئی طرح سے ہوتا ہے, کبھی دولت کے سبب سے, کبھی علم کے سبب سے, کبھی حسن کے سبب سے, اور کبھی نسب کے سبب سے. غرض مختلف صورتوں سے تکبر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی محرومی ہے. اور اسی طرح پر بہت سے برے خلق ہوتے ہیں جن کا انسان کو کوئی علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ کبھی ان پر غور نہیں کرتا اور نہ فکر کرتا ہے. انہی بد اخلاقیوں میں سے ایک غصہ بھی ہے. جب انسان اس بد اخلاقی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے. وہ ایک دیوانے کی طرح ہوتا ہے. اس وقت جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے اور گالی وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اب دیکھو کسی ایک بد اخلاقی کے نتائج کیسے خطرناک ہو جاتے ہیں. پھر ایسا ہی ایک حسد ہے کہ انسان کسی کی حالت یا مال و دولت کو دیکھ کر کرتا اور جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے, اسے بجوز اس کے کہ وہ اپنے اخلاقی قوتوں کا خون کرتا ہے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا. پھر ایک بد اخلاقی بخل ہے, باوجود کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مغفرت دی ہے, مگر یہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا. ہمسایہ خواہ ننگا ہو, بھوکا ہو, مگر اس کو اس پر رحم نہیں آتا. مسلمانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا. وہ بجوز اس کے کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرتا رہے اور کوئی کام دوسروں کی ہمدردی اور آرام کے لیے نہیں رکھتا. حالانکہ اگر وہ چاہتا اور کوشش کرتا تو اپنے قوا اور دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا, مگر اس بات کی فکر نہیں کرتا. غرضے کے طرح طرح کے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. یہ تو موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. پھر زنا, چوری, خون وغیرہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں, اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنا یہ تو ادنا سی بات ہے, اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کا عبادت اور اطاعت کرے. جب وہ گناہوں سے بچے گا اور خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا دل برکت سے بھر جائے گا, اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. دیکھو اگر کسی کپڑے کو پخانا لگا ہوا ہو تو اس کو صرف دھو ڈالنا ہی کوئی خوبی نہیں ہے, بلکہ اسے چاہیے کہ پہلے اسے خوب صابن سے ہی دھو کر صاف کرے اور میل نکال کر اسے سفید کرے, پھر اس کو خوشبو لگا کر معطر کرے تاکہ جو کوئی اسے دیکھے خوش ہو. اسی طرح پر انسان کے دل کا حال ہے, وہ گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہو رہا ہے اور گنونا اور متفن ہو جاتا ہے. بس پہلے تو چاہیے کہ گناہ کے چرک کو توبہ استغفار سے دھو ڈالے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ گناہوں سے بچتا رہے. پھر اس کے بجائے ذکر الہی کرتا رہے اور اسے اس کو بھر ڈالے. اس طرح پر سلوک کمال ہو جاتا ہے. اور بغیر اس کے وہی مثال ہے کہ کپڑے سے صرف گندگی کو دھو ڈالا ہے. لیکن جب تک یہ حالت نہ ہو کہ دل کو ہر قسم کے اخلاق ردیا رذیلہ سے صاف کر کے خدا کی یاد کے اطر لگاوے اور اندر سے خوشبو آوے, اس وقت خدا تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب اپنی حالت اس قسم کی بناتا ہے تو پھر شکوہ کا کوئی محل اور مقام ہی نہیں رہتا. آج کل وبا کے دن ہیں, اس لیے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے, سچی تبدیلی کرنی چاہیے. بہت سے آدمی اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے بحث کی تھی وہ مر گیا, مگر یہ اعتراض فضول ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ صحابہ بھی جنگوں میں شریک ہو کر شہید ہو جاتے تھے, حالانکہ وہی جنگ مخالفوں کے لیے بطور عذاب تھی. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بیعت کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بیعت کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے. پھر اگر اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کرتا تو سخت جواب دہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے مسلمان بنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت ہو. جو چیز کار آمد ہوتی ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے. دیکھو اگر تمہارے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہو جس سے تمہارے بیوی بچے پرورش پاتے ہوں تو تم بھی اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے. لیکن اگر وہ کچھ بھی دودھ نہ دے بلکہ نری چارہ دانا کی چٹی ہو تو تم فوراً اس کو ذبح کر لو گے. اسی طرح پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار نئے کام کرنے والا اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا نہ ہو اس وقت تک خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس بکری کی طرح ذبح کے لائق ہوتا ہے جو دودھ نہیں دیتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو مفید ثابت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے بندوں کو نفع پہنچاؤ. فرمایا انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا نرا استغفر اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے. مگر یاد رکھو زبانی لاف و گزاف کافی نہیں ہے. خواہ انسان زبان سے ہزار مرتبہ استغفر اللہ کہے یا سو مرتبہ تسبیح پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے طوطا نہیں بنایا. یہ طوطے کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا رہے اور سمجھے خاص بھی نہیں. انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور پھر اس کے موافق عمل درآمد بھی کرے. لیکن اگر طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو نری زبان سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک دل سے اس کی ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہو. وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں کیونکہ وہ نرا قول ہے خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہو. خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے اس لیے بار بار یہی حکم دیا ہے کہ اعمال صالحہ کرو. جب تک یہ نہ ہو خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے. بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن ختم کر لیا ہے لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا. نری زبان سے تم نے کام لیا مگر باقی اعضا کو بالکل چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضا اس لیے بنائے ہیں کہ ان سے کام لیا جاوے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کیونکہ ان کی تلاوت نرا قول ہی قول ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا. دو شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا ہے وہاں سے کرتا ہے کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں وہ تو عمل چاہتا ہے. اگر کوئی ہر روز تازی رات ان کی تلاوت تو کرتا رہے مگر ان قوانین کی پابندی نہ کرے بلکہ جرائم کو کرتا رہے اور رشوت وغیرہ لیتا رہے تو ایسا شخص جس وقت پکڑا جاوے گا تو کیا اس کا یہ عذر قابل سماعت ہوگا کہ میں ہر روز تازی رات کو پڑھا کرتا ہوں یا اس کو زیادہ سزا. اس لیے ایک سال کے بجائے چار سال کی سزا ہونی چاہیے. غرض میری باتیں کام نہ آئیں گی پر چاہیے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تا خدا تعالیٰ کو راضی کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا. اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض یہ بالکل سچ ہے. الراز آیت 18. عام طور پر یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رساں ہو اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا. یہاں تک کہ کوئی گھوڑا بیل یا گائے بکری اگر مفید اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے. لیکن جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور کسی کام نہیں آ سکتا تو پھر اس کا آخری علاج ہی ذبح ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں تو دو چار روپے کو خالی بک جائے گی اور گوشت بھی کام آ جائے گا. اسی طرح پر جب انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ خاص کم جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے. غرض یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لاف و گزاف اور زبانی قیل و قال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کیے جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بھیج کر صحابہ سے خدمت لی کیا انہوں نے صرف اسی قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا جس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا. انہوں نے تو یہاں تک اطاعت اور وفاداری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے ان کی جس قدر کی وہ پوشیدہ بات نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ ورنہ نکمی شے کی طرح تم پھینک دیے جاؤ گے. کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کار آمد اور قیمتی چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہو. لیکن اگر گھر میں کوئی چوہا مرا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے، ان کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں برکت رکھ دیتا ہے، وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے عزتی کی موت نہیں مرتا. لیکن جو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرو. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے. یہی راز انسان کے برکت پانے کا ہے کہ وہ بدیوں سے بچتا رہے. ایسا شخص جہاں رہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے. وہ غریبوں سے سلوک کرتا ہے، ہمسایوں پر رحم کرتا ہے، شرارت نہیں کرتا، جھوٹے مقدمات نہیں بناتا، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا، بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے. خدا کا ولی بننا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بدیوں کا چھوڑنا، برے ارادوں اور جذبات کو چھوڑنا ضروری ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے. اخلاقی کمزوریوں اور بدیوں کو چھوڑنا بعض اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک خونی خون کرنا چھوڑ سکتا ہے، چور چوری کرنا چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایک بد اخلاق کو غصہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تکبر والے کو تکبر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناوے گا، خدا تعالیٰ اس کو خود بڑا بنا دے گا. یہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنائے. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کے دل پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے. جس قدر اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں اور آج لاکھوں انسان جن کی قدر و منزلت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیونٹی سے بھی کم تر سمجھا جس پر خدا تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال ہوا اور ان کو وہ مدارج عطا کیے جس کے وہ مستحق تھے. تکبر، بخل، غرور وغیرہ بد اخلاقیاں بھی اپنے اندر شرک ایک حصہ رکھتی ہیں. اس لیے ان بد اخلاقیوں کے مرتکب خدا تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتا بلکہ وہ معروم ہو جاتا ہے. برخلاف اس کے غربت و انکسار کرنے والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مرد بنتا ہے. تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے. کبھی یہ انسان سے، کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو کھور کر دیکھتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے. غرضے کے تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو. صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کے بہت سے جن ہیں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نکلتے رہتے ہیں، مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے. بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں، لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے. اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے. بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے. دولت مند متکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے. ایک عورت سیدانی تھی، اسے پیاس لگی. وہ دوسرے کے گھر میں جا کر کہنے لگی کہ امتی، تو پانی تو پلا مگر پیالے کو دھو لینا، کیونکہ تم امتی ہو اور میں سیدانی اور آل رسول ہوں. بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے. ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ چھٹ اس کا عیب پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا. غلط مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کے سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کا نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں. ان سب سے بچنا چاہیے، مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا. خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی اور نہ خدا تعالیٰ اس کا متقبل ہو سکتا ہے. اور اگر انسان پورے درجے کی صفائی نہیں کرتا اور کامل تبدیلی نہیں کرتا تو اس کی ایسی مثال ہے کہ اس دیوار میں سوئی کے برابر شگاف کر دیں، خیاسے سوراخ 10,000 بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ان سوراخوں کے ذریعے سے وہ روشنی اندر نہیں آ جائے گی جو کل مکان کو خوب روشن اور منور کر دے. لیکن جب ایک اچھا روشن دان اس میں کھولا جائے تو اس سے کافی روشنی اندر آئے گی اور سارے مکان کو منور کر دے گی. اسی طرح پر جب تم سچے دل سے مسلمان ہو کر پوری تبدیلی نہیں کرتے اور دل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر نہیں کھولو گے، اس وقت خدا تعالیٰ کا وہ نور جو اندر داخل ہو کر ایک سکینت اور اطمینان بخشتا ہے اور جو بدیوں اور برائیوں کے امتیاز ادا کرتا ہے نازل نہیں ہوتا اور سچے مسلمان بننے کا موقع نہیں ملتا ہے. جب تک سچا مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں سے جو سچے مومنوں اور متقیوں سے اس نے کیے ہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور چونکہ ان وعدوں سے اسے حصہ نہیں ملتا اور وہ خود معروم رہتا ہے، اسے شکایت کر بیٹھتا ہے کہ سچے مسلمانوں سے کیا وعدے ہوئے ہیں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ کمبخت نہیں سوچتا کہ میں سچا مسلمان تو ہوا ہی نہیں، پھر ان وعدوں کا ایفاق کس طرح چاہوں؟ اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جس نے ابھی پوری صحت تو حاصل نہیں کی، اور نہ تندرستوں کی طرح اس کے قوا میں طاقت آئی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تندرستوں کی طرح بھوک نہیں لگتی اور میں چل بھی نہیں سکتا، اسے یہی کہا جائے گا کہ ابھی تو پورا تندرست نہیں ہوا، جب تک تندرست نہ ہو تندرستوں کے لوازمات تجھے کیوں کراسر ہو جاویں؟ بس اسی طرح پر جب تک ایک شخص سچا مسلمان نہ بن جاوے اسے اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ جب ایک شخص سچا مسلمان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان لاتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی کے ماتحت کر لیتا ہے، وہ یقیناً ان وعدوں کو پورا پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مومن بندوں سے کیے ہیں، وہ اپنی جان پر ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا پاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ سچا مسلمان بننا ہی تو مشکل ہے، سچا مسلمان بننا اور اونٹ کا سوئی کے ناگے سے نکلنا ایک ہی بات ہے، جب تک یہ نفس اونٹ کی طرح موٹا ہے یہ اس میں سے نکل نہیں سکتا، لیکن جب دعا اور تضرع کے ساتھ نفس کو مار لیتا ہے اور وہ جسم جو عارضی طور پر اس پر چڑھا ہوا تھا دور ہو جاتا ہے تو یہ لطیف ہو کر اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے دعا کی، بس ہر وقت دعا کرتا رہے، کیونکہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، دعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں، وہ بہت جلد ملول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے، جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بدخلقی کیا ہزاروں بدخلقیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اسے کامل مومن بنا دیتا ہے، لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو نری بیعت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس رسم سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقی بیعت کے مفہوم کو ادا نہ کرے، اس وقت تک یہ بیعت نہیں نری رسم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کی کوشش کرو، یعنی تقوی اختیار کرو، قرآن شریف کا خوب غور سے پڑھو اور اس پر تدبر کرو اور پھر عمل کرو، کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرے اقوال اور باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاوے اور اس کے نواہی سے دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نری باتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی خدمت ہی سے خوش ہوتا ہے۔ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جھوٹا مسلمان باتیں بناتا ہے کرتا کچھ نہیں، اور اس کے مقابلے میں حقیقی مسلمان عمل کر کے دکھاتا ہے باتیں نہیں بناتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے اور میرے لیے میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے تو اس وقت اپنے فرشتے اس پر نازل کرتا ہے اور سچے اور جھوٹے مسلمان میں جیسے کہ اس کا وعدہ ہے فرقان رکھ دیتا ہے۔ اصل غرض انسان کی پیدائش کی یہی ہے، اصل غرض انسان کی پیدائش کی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور ان باتوں سے جو گناہ کہلاتے ہیں بچتا رہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ گناہوں اور بدیوں سے بچے، لیکن ان کے دور کرنے کا کیا طریق ہے؟ یاد رکھو ہر گناہ اور بدی نری اپنی کوشش سے دور نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو، پھر اس کے واسطے ضرورت ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ تدبیر کے لیے چاہیے کہ گناہوں کو یاد رکھے کہ فلاں فلاں بات گناہ کی ہے، اسے بچنے کی کوشش کرو، رات دن ان بدیوں کو دور کرنے کے فکر میں لگے رہو اور ان اسباب پر غور کرو جو ان بدیوں کا باعث ہوتے ہیں، اگر ان بدیوں کا موجب بد صحبت ہے تو اس صحبت کو چھوڑ دو، اگر خلق کے بعد اس کا باعث ہے تو خلق کو چھوڑ دو، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اسے چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اس سبب کو نہ چھوڑے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت انسان ان اسباب اور وجوہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ عاجز آ جاتا ہے، اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے مگر اس کے چھوڑنے میں قادر نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں دعا سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے تب وہ اسے اس گناہ کی زندگی سے رہائی دے۔ یاد رکھو گناہ کی زندگی سے موت اچھی ہے، کیونکہ گناہ کی زندگی مجرمانہ زندگی ہے، اگر اس پر موت وارد نہ ہو تو یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو کم از کم گناہ کا سلسلہ لمبا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان خودکشی کر لے وے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کو اس قدر کبھی خیال کر کے اسے نکلنے کے لیے کوشش کرے اور دعا سے کام لے، کیونکہ جب وہ حق تدبیر کا ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے، کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے. جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے. فرمایا بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ سے کہہ دیا. اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دعا نری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے. نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے. یاد رکھو دعا ایک موت ہے, اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے, اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسے ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے. اس لیے دعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی. بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و ابتہال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کسی صورت واقع ہو جائے. اس وقت دعا قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے. ساری دعاؤں کا اصل اور جزو یہی دعا ہے, کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں متحر ہو جاوے, تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی, وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں. بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے. یعنی اول اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے. جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی, کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں. اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور متولی ہوتا ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے. یہ ایک باریک سر ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے. اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدہ کا کام ہے, کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے. جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اسے دور رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے دور ہو جاتا ہے. جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی. خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے. سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدگنی کرے, بلکہ استقلار اور صبر سے مانگتا چلا جاوے. دنیا میں بھی دیکھو کہ جو فقیر اڑ کر مانگتے ہیں خاص کو کتنی جھڑکیاں دو اور جتنا چاہو گھر کو, مگر وہ مانگتے چلے جاتے ہیں اور اپنے مقام سے نہیں ہٹتے, جہاں تک کہ کچھ نہ کچھ لے ہی مرتے ہیں. اور بخیل سے بخیل آدمی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح پر انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑاتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کریم و رحیم ہے, وہ کیوں نہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے, مگر مانگنے والا بھی ہو. انسان اپنی شتاب کاری اور جلد بازی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے, ادعونی استجب لکم, پس تم اسے مانگو اور پھر مانگو اور پھر مانگو. جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ دعا ہو, نری بک بک نہ ہو اور زبان کے لاف زنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو. ایسے لوگ جنہوں نے دعا کے لیے استقامت اور استقلال سے کام نہیں لیا اور آداب دعا کو ملحوظ نہیں رکھا, جب ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو آخر وہ دعا اور اس کے اثر سے منکر ہو گئے, اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو بیٹھے کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری دعا کو کیوں نہ سنتا. ان ہمکوں کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تو ہے مگر تمہاری دعائیں بھی دعائیں ہوتی ہیں. پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جو دعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے, اور وہ یہ ہے جو منگے سو مر رہے, مرے سو منگن جا. یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے اور مانگنے کا اسی کا ہے جو اگر اس موت کو حاصل کر لے. حقیقت میں اسی موت کے نیچے دعا کی حقیقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے. جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے. ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے, کیونکہ سے لکڑی کو گن لگ کر وہ نکمی ہو جاتی ہے. ویسے انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریا ہو جاتا ہے. ایسے ہی دعا چاہیے کہ اس کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ اس کی ہستی برحق ہے. جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا. یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے, بشرطے کہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لے ہوئے, جیسے ایاک نعبد وایاک نستعین کے معنوں میں ابھی تھوڑے دن ہوئے بتلایا گیا ہے. نماز پوری پڑھو, صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے, اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریاکاری اجو وغیرہ زہریلے اثر جس سے ثواب اور اجر باطل ہوتا ہے دور ہو جاوے اور دل اخلاص سے پر جاوے. خدا پر بزنی نہ کرو, وہ تمہارے لیے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے. وہ رحیم کریم ہے, با کریمہ کارا دشوار نیز. اگر پیچھے لگے رہو گے تو اسے رحم آ جائے گا. بہت لوگ ہیں کہ سیدھی نیت سے طلب نہیں کرتے, تھوڑا طلب کر کے تھک جاتے ہیں. دیکھو اگر ایک زمین میں 40 ہاتھ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو 3-4 ہاتھ کھود کر جو شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا اسے تم کیا کہو گے. اس قسم کے بد قسمت انسان ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 دن دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگا, اور اس طرح ایک دنیا گمراہ ہو گئی ہے. وظیفے اور مجاہدے کرتے رہے مگر جس حد تک کھودنے سے پانی نکلنا تھا اس حد تک نہ کھودا یعنی نہ پہنچے تو خدا کی ذات سے منکر ہو گئے اور آخرکار خلقت کا رجوع اپنی طرف دیکھ کر ٹھگ بن گئے. اس کا باعث یہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جس رفتار سے چلنا چاہیے تھا اس رفتار سے نہ چلے, اور اس کے عطا کردہ دوسرے قوا اور اعضاء سے کام نہ لیا, اور طوطے کی طرح وظیفوں پر زور لگاتے رہے. آخر کار لانتی ہو گئے. گر نباشد بدوست راہ بردن, شرط شکست در طلب مردن. اس کے یہ معنی ہے کہ اس کی راہ پر چلا جاوے یہاں تک مر جاوے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کے یہ معنی ہے. وہ موت جب آتی ہے تو ساتھ ہی یقین بھی آ جاتا ہے. موت اور یقین ایک ہی بات ہے. غرض کے اس کمزوری اور کسل نے لوگوں کو خدا یابی سے محروم کر دیا ہے کہ پورا حق تراش کا دانا کیا, راستے میں چلکا مل گیا, اسی پر راضی ہو گئے اور دکاندار پر گئے. اطاعت عبادت خدمت میں اگر صبر سے کام لو تو خدا کبھی ضائع نہیں کرے گا. اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف ان کے نور سے ان کو شناخت کیا ہے. ان کو مکاروں کی طرح بھگوے کپڑے یا لمبے چوہے اور خاص خاص متمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ خدا کے راست بازوں نے ایسی وردیاں پہنی ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں متمیز ہو سکے. بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو بکر کو پیغمبر جان کر ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا. آخر ابو بکر اٹھ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جلنے لگ گئے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتلا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں, میں تو خادم ہوں. جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگدار کپڑے پہننے, ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے لوگ دنیا کے کتے ہوتے ہیں. خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کہاں کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں. وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں. بعض بعض تو خدا تعالیٰ اپنے مسئلے سے باہر کھینچ لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دے وے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں, اور اس لیے غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے, اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اسے باہر آویں. آخر خدا نے اپنی مسئلے سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دنیا پر اپنے نور کو ظاہر کیا. انبیاء تلامیذ الرحمان ہوتے ہیں, ان کا کوئی مرشد وغیرہ نہیں ہوتا. وہ دنیا سے بالکل فانی ہوتے ہیں, وہ ہرگز اپنے اظہار نہیں چاہتے, مگر خدا ان کو زبردستی باہر لاتا ہے. انسان کیا وہ تو فرشتوں سے بھی اخفا جاتے ہیں, اور ان کی فطرت اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں, لیکن جن کو دنیا کا خیال ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانیں, وہ خدا کے نزدیک مردار ہوتے ہیں, اور ہزاروں قسم کی تصنعات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے. وہ شیطان ہوتے ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے وہ اور ہیں نہ کہ یہ. بس یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا. جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں, اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے. پہلے خدا تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, اور وہ سب سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں. جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ پیتل اور تانبا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جاوے. یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا. اس کا وعدہ کتب اللہ لاغل بننا نہ بروسری بالکل سچا ہے. المجادلہ آج بھائی اور اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں. فریبی مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی, کیونکہ دنیا دنیا سے مل جاتی ہے, لیکن جسے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے. سچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ملا کرتے ہیں, اور عقل مند جان جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی مخالفت پر کیسے کامیاب ہوتا. یہ سب امور مخالفت وغیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے بہادر ہیں. کیونکہ جھوٹے کے لیے 5-6 دشمن ہی کافی ہوتے ہیں, لیکن ان کے مقابلے پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے اور پھر یہ غالب آ جاتے ہیں. ایک جھوٹا تحصیلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنا سا آدمی بھی یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی تحصیل داری میں شک ہے, تو آخرکار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل گیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں. جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی, لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے, اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آخرکار بول اٹھتے ہیں کہ یہ سچوں کی استقامت ہے. سچائی پر اگر ہزار گرد و غبار ڈالا جاوے پھر بھی وہ پائر نکل کر اپنا جلوہ دکھائے گی. فتنے کی بات نہ کرو, شر نہ کرو, گالی پر صبر کرو, کسی کا مقابلہ نہ کرو. جو مقابلہ کرے اسے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ, شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ, سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو, اور دشمن بھی جان لے کہ آپ بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا. مقدمات میں سچی گواہی دو. اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل, پوری ہمت اور ساری جان سے راستے کا پابند ہو جاوے. دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے. اس کے بعد حضور نے کسوخسو اور تعاون کا ذکر کیا کہ ایک آسمانی نشان ہے اور ایک زمینی, اور پھر تاکید فرمائی کہ خدا سے معاملہ صاف رکھو. پھر فرمایا صبر اور تقوی کے نتائج اگر دیکھنے ہوں تو سورہ یوسف کو غور سے مطالعہ کرو کہ جسے بھائیوں نے غلام بنا کر فروخت کیا تھا آخرکار خدا نے اسے تخت پر بٹھا دیا. فرمایا اس وقت جبکہ بدی کمال انتشار پر ہے اور اس کی ہوا چلی ہوئی ہے, اس سے الگ ہونا بھی ایک مرد کا کام ہے. ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ جوان مردی سے اسے الگ ہو جاوے. جب انسان ہر کس و ناقص کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا جیسے ایسا کرتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے بدی کی طرف میلان ہو جاتا ہے. اس پر خدا کا فضل ہے جس کی آنکھ کھلے اور وہ بدی کو بدی جان کر الگ ہو. اس وقت جیسے تاؤن پھیلی ہے اور سوائے خدا کے خاص فضل کے نجات نہیں, اس طرح گناہ کی تاؤن ہے اور اسے بچنے کے لیے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے. جیسے جسمانی حالت اور قوا میں دیکھا جاتا ہے کسی کی کوئی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی کی کوئی, یہی حال گناہوں کا ہے کہ بعض انسان خاص گناہوں کے طرف پر قادر ہوتے ہیں اور دوسرے گناہوں کے طرف میں کمزور. پر جس گناہ کے چھوڑنے میں جو اپنے آپ کو کمزور پاوے اس کو نشانہ بنا کر دعا کرے تو اسے فضل خدا سے قوت عطا ہوگی. فرمایا سنت الہی یہی ہے, ابتدا کافروں کی ہوتی چلی آئی ہے اور انجام کار متقی فریق کامیاب ہوتا رہا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت اختص نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں, مگر ان کی کاروائیوں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی, کیونکہ کامیابی کی پرڑی تو صدیق اکبر نے جمائی تھی اور عظیم الشان فتنے کو انہوں نے ہی فروغ کیا تھا. ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکر کو کرنا پڑا وہ حضرت عمر کو ہرگز نہیں پڑا, پر صدیق نے رستہ صاف کر دیا تو پھر اس پر عمر نے فتوحات کا دروازہ کھولا. فرمایا آخری عمر میں ایمان سلامت سے لے جانے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی, استغفار بہت کرنی چاہیے اور نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں دعا میں مصروف رہنا چاہیے. کہ فرمایا اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جاتا. 29 مارچ 1904 آپ بیرون جہاز سے آئے ہوئے تھے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے. حضرت اقدس نے قادیان کے احباب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جگہ دو, نئے آدمیوں کی تو خدا تعالیٰ نے اول ہی سے سفارش کر رکھی ہے. جیسے براہین میں یہ الہام موجود ہے کہ کثرت سے لوگ تیرے پاس آویں گے, تو ان سے تنگ دل نہ ہونا. بعد ازاں چند احباب نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تقریر کی, اور یہ تقریر ایک ایسے شخص کے سوال پر فرمائی جس نے حضور سے استقامت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی. چنانچہ حضور نے فرمایا استقامت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے, ہم نے دعا کی ہے اور کریں گے, لیکن تم بھی خدا تعالیٰ سے استقامت کی توفیق طلب کرو. استقامت کے یہ معنی ہیں کہ جو عہد انسان نے کیا ہے اسے پورے طور پر نبھائے. یاد رکھے کہ عہد کرنا آسان ہے مگر اس کا نبھانا مشکل ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ باغ میں تخم ڈالنا آسان مگر اس کے نشو و نما کے لیے ہر ایک ضروری بات کو ملحوظ رکھنا اور آپ پاشی کے اوقات پر اس کی خبرگیری کرنی مشکل ہے. ایمان بھی ایک پودا ہے جسے اخلاص کی زمین میں بویا جاتا ہے اور نیک اعمال سے اس کی آپاشی کی جاتی ہے. اگر اس کی ہر وقت اور موسم کے لحاظ سے پوری خبرگیری نہ کی جاوے تو آخر کار تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. دیکھو باغ میں کیسے ہی عمدہ پودے تم لگاؤ لیکن اگر لگا کر بھول جاؤ اور اسے وقت پر پانی نہ دو یا اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو آخر کار نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ خشک ہو جائیں گے یا ان کو چور لے جائیں گے. ایمان کا پودا اپنے نشو و نما کے لیے اعمال صالحہ کو چاہتا ہے, اور قرآن شریف نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے. کیونکہ جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو ہرگز عند اللہ قبولیت کے قابل نہیں ہوتا. جیسے غذا جب باسی ہو یا سڑ جاوے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا, اسی طرح ریا وہ جب تکبر ایسی باتیں ہیں کہ اعمال کو قبولیت کے قابل نہیں رہنے دیتی. کیونکہ اگر اعمال نیک سرزد ہوئے ہیں تو وہ بندے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص خدا کے فضل سے ہوئے ہیں. پھر اس میں کیا تعلق کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ذریعہ ٹھہراتا ہے یا اپنے نفس میں خود ہی ان سے کبر کرتا ہے جس کا نام عجب ہے. خلق الانسان ضعیفہ النساء آیت 29, یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس میں بذات خود کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالی خود عطا نہ فرمائے. اگر آنکھیں ہیں اور تم ان سے دیکھتے ہو یا کان ہیں اور تم ان سے سنتے ہو یا زبان ہے اور تم اسے بولتے ہو تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قوا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. وگرنہ اکثر لوگ مادرزاد اندھے یا بہرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں. بعض بعض پیدائش کے دوسرے حوادثات سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو اور کان نہیں سن سکتے جب تک ہوا نہ ہو. بس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک تم محض بیکار ہو. ایک بات کو تم کتنے صدق دل سے قبول کرو مگر جب تک فضل الہی شامل نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے. بیعت توبہ اور بیعت تسلیم جو تم نے آج کی ہے اور اس میں جو اقرار کیا ہے اسے سچے دل سے بہت مضبوط پکڑو اور پختہ عہد کرو کہ مرتے دم تک تم اس پر قائم رہو گے. سمجھ لو کہ آج ہم نفس کی خودروئیوں سے باہر آ گئے ہیں اور جو جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرتے رہیں گے. ہم کوئی نئی ہدایت یا نیا دین یا نیا عمل نہیں رائے. ہدایت بھی وہی ہے, دین بھی وہی ہے, عمل بھی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں. کوئی نیا کلمہ تم کو تلقین نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی نیا خاتم النبیین بنایا جاتا ہے. ہاں اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب نئی بات کوئی نہیں تو پھر فرق کیا ہوا اور ایک جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مسیح موعود بنا کر بھیجے گا اور وہ اس وقت آئے گا جبکہ دنیا سخت تاریکی میں ہوگی, ہر طرف سے کفر کے حملے ہوں گے, اسلام کو ہر ایک پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی. تو اس کے آنے کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام بدعات سے پورا حصہ لے چکا ہے. ہر ایک بدعت تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر چودہویں صدی تک کمال کو پہنچ گئی اور پوری دجالی صورت پیدا ہو گئی ہے. حدیثیں بلند آواز سے اس زمانے کے لیے خبر دے رہی ہیں جیسے ایک حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے. اس مناسبت سے تیسری صدی کے بعد جب 900 سال گزر گئے تو خدا نے ایک مامور کو مبعوث کیا کہ ان بدعات اور مفاسد کو دور کرے, کیونکہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برمودا کے مطابق لیسو منا ولستم منہم کے مصداق ہو گئے تھے اور اسلام کا صرف نام ہی نام ان کی زبانوں پر رہ گیا تھا. جیسے ایک باغ کے عمدہ عمدہ بوٹوں کو دوسرے خراب بوٹے اور گھاس وغیرہ پیدا ہو کر دبا لیتے ہیں, ایسے ردی گھاس اور بوٹے اسلام کے باغ میں ہو گئے تھے. اس کا حقیقی نشو نما اور آب و تاب بالکل جاتی رہی تھی. مکار, درویش, گدی نشین اور فقیر وغیرہ ردی گھاس کی طرح ہیں, کیونکہ برہ نام تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں دشمن اسلام ہیں. خود ان کا قول تھا کہ مسیح اور مادی 14ویں صدی کے سر پر ہوگا, وہ پورا ہو گیا. پھر تعاون بھی نشان تھا, وہ بھی پورا ہو گیا. نئی سواری جسے ریل کہتے ہیں یہ بھی نشانی تھی جو کہ چلتی دیکھتے ہو. سورج اور چاند کا گرہن بھی ماہ رمضان میں ہو گیا. ایک بڑی بدعت جس کی مثال جانوروں میں سے آتی کی مثال ہے یہ پڑ گئی تھی کہ نصارہ کا زور ہو گیا اور اسلام پر حملے شروع ہوئے. 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرتد ہو چکے. کیا یہ ممکن تھا کہ اسلام کے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان اور پھر میت کو خدا مانا جاوے؟ کیا کسی کی عقل و فکر میں یہ بات آ سکتی تھی؟ مگر تام لوگ اس توقع میں آ گئے. اس کا باعث عیسائیوں کی شرارتیں نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ایک بڑا حصہ اس کے اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ مسیح کو تو آسمان پر زندہ مانا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین دفن شدہ تسلیم کیا. اور اس طرح سے ہر ایک پہلو اور بات میں یہ خود عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا ایک دست و بازو بنے ہوئے ہیں. اول تو قرآن شریف کے برخلاف ایک بات کرتے ہیں اور پھر وہ بات جسے عیسائیت کو تقویت ہو. قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے, حالانکہ قرآن شریف تو بڑے زور سے اس کی وفات ثابت کرتا ہے. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم, المائدہ 118, اور قد خلت من قبل الرسل, آل عمران 145, اور علم نجعل الارض کفاتہ, المرسلات آیت 26 وغیرہ. بہت سی آیات ہیں جن سے وفات ثابت ہوتی ہے. پھر کمبخت نادان ایک اور بات کہتے ہیں کہ صرف مسیح اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک ہیں. یہ اصل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت مریم تو مسیح شیطان سے پاک ہو اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک نہ ہو. اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوتے اور یہ بات کہتے تو پھر دیکھتے کہ بے ادبی کی کیا سزا پاتے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا. مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے. قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے, اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کے بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مسیح شیطان سے پاک کہا. اگر ایک محلے میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جاوے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اسے یہ التزام لازم نہیں آتا کہ باقی سب ضرور بدکار ہیں. صرف یہ معنی ہوتے ہیں تو اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے. یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں. اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے. خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں. کیا عدالت اگر ایک ملزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اسے یہ لازم آ جاوے گا کہ باقی سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخوار ہیں. غرضے کے اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ, طہارت, خدا کی طرف رجوع, خدا کی محبت اور ہر بدکاری کے وقت اس کے خواب اور عظمت مد نظر رکھ کر کنارے کش ہونا, یہ باتیں اٹھ گئی تھیں اور اسلام صرف براہ نام رہ گیا تھا. اب خدا نے چاہا کہ سچی پاکیزگی حاصل ہو. اسلام کے دو حصے ہیں, ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاوے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری اطاعت کی جاوے, ورنہ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مربی سے جو رکدانی کرتا ہے وہ شیطان ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کرے اور کما کو اس کو بجا لاوے. جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا, چوری, غیبت, چھوٹ وغیرہ اختیار کیے آخر وہ ہلاک ہو گئیں, اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں. مگر چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اس لیے خدا تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا, ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے. بالکل ہندوؤں کی طرح ہو گئے ہیں, ہر ایک نے الگ معبود بنا لیے ہیں. عیسیٰ کو مثل خدا کے حی و قیوم مانا جاتا ہے. کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں. دیکھو ہندوؤں نے 33 کروڑ دیوتا بنایا تو آخر نیو وغیرہ جیسے مسائل کو بھی ماننے لگ گئے اور ذرہ ذرہ کا خدا مان لیا. اس نیو اور حرام کاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نفس ہے. جو انسان سچا اور بے نفس عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس سے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں. اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقائد چھوڑ دیے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے, کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی, تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں. پر جب اس میں تمام صفات خدائی کے مانتے ہو تو جو اسے خدا کہے اس کا اس میں کیا قصور ہوا؟ خود ہی تو تم خدائی کا چارج دجال کو دیتے ہو. پروردگار چاہتا ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی ہمارے صالح بھی درست ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے. اس لیے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے. خدا نے بار بار مجھے کہا ہے کہ الخیر کلو فی القرآن ہے. اس کی تعلیم ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے اور جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ تقوی میں ترقی کرو. ترقی انسان خود بخود نہیں کر سکتا جب تک ایک جماعت اور ایک اس کا امام نہ ہو. اگر اس انسان میں یہ قوت ہوتی کہ وہ خود بخود ترقی کر سکتا تو پھر انبیاء کی ضرورت نہ تھی. تقوی کے لیے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے. دیکھو اس قدر حکما گزرے ہیں کہ کسی نے صالحین کی جماعت بھی بنائی؟ ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب کشش نہ تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنا دی؟ بات یہ ہے کہ جسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر ایک تریاقی مادہ رکھا ہوتا ہے, پر جو شخص محبت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو اس کے تریاقی مادہ کی وجہ سے اس کے گناہ کی زہر دور ہوتی ہے اور فیض کی طرح شعار اس پر بھی گرنے لگتے ہیں. اس کی نماز معمولی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھو کہ اگر موجودہ ٹکروں والی نماز 1000 برس بھی پڑھی جاوے تو ہرگز فائدہ نہ ہوگا.